چاہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ, ہم امیر اہل سنت کے مدنی گلدستوں کو لے کر آتے ہیں. اسلام کی بنیادی باتیں, ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. فیضان اولیاء سے ہم چل رہے ہیں. فیضان اولیاء میں ہم نے اولیاء کرام کی نیاز کے تعلق سے ایک سلسلہ ہم کر چکے ہیں, اور آج ہم جو ہے وہ بزرگان دین کے مزارات اور ان کے کچھ فوائد آپ کو بیان کریں گے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بزرگان دین کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے اور ان کے مزارات وغیرہ سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو بزرگوں کے مزارات کے فوائد, پہلا ہمارا مدنی گلدستہ یہی ہے کہ بزرگوں کے مزارات کے فوائد, مزارات کا کیوں سنتے ہیں, کیا ہوتا ہے, آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
میرا آپ سے یہ سوال ہے, بزرگوں کے مزارات کے کیا فوائد ہیں؟
فتح رضویہ شریف میں لکھا جلد 9 پیج نمبر 385 ولیوم 9 پیج نمبر 385 صالحین کے قریب دفن کرنا چاہیے, مردے کو ان کے قرب کی برکت, نزدیکی کی برکت اسے شامل ہوتی ہے. اگر معاذ اللہ مستحق عذاب بھی ہو جاتا ہے تو وہ شفاعت کرتے ہیں, وہ نیک بندے جو ہیں صالحین ہیں, یہ شفاعت کرتے ہیں. وہ رحمت کے ان پر یعنی صالحین پر نازل ہوتی ہے, اسے بھی گھیر لیتی ہے, جو عذاب میں عذاب کا حقدار ہوتا ہے اس کو بھی گھیر لیتی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے مردوں کو اچھے لوگوں کے درمیان دفن کرو, اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا. علامہ حافظ ابن رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی اپنی کتاب احوال القبر فرماتے ہیں, اللہ پاک اپنے بعض نیک بندوں کو یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس دفن ہونے والوں کی شفاعت یعنی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں, جس سے انہیں نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے کی وجہ سے قبر میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ ہے بڑا برکت. اب یہ کہ مشہور مزار کے گرد جب دفن ہوگا تو ہی فائدہ حاصل ہوگا, یہ نہیں ہے. اور ولی اللہ ہونا بھی شرط نہیں ہے, یہ ان عبارتوں سے صالحین یعنی نیک بندے, چاہے ولایت ان کو نہ بھی ملی ہو, نیک بندے کا بھی ایک مقام ہوتا ہے, اس کی برکت حاصل ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھے لوگوں کے درمیان دفن کرو, اچھے نیک, اچھے سے مراد نیک بندوں کے درمیان دفن کرو, نمازی, پرہیزگار, سنتوں کے پابند, درست عقیدے والے.
بعض روایتوں میں یوں بھی ہے کہ کیا اس کا فائدہ ہوگا, تو فرمایا کہ جس طرح برے پڑوسی سے اذیت ہوتی ہے اسی طرح اچھے پڑوسی سے فائدہ حاصل ہوتا ہے, تو یوں ہی ان سے فائدہ حاصل ہوتا
ہے. زندوں کو بھی اچھا پڑوس ہوتا ہے جس کا تو وہ فائدہ ہوتا ہے, غیر حاضری میں گھر کا خیال رکھتے ہیں, بچوں کا خیال رکھتے ہیں, اور برے پڑوسی ہوتے ہیں تو گھر کے دروازے میں تالے مضبوط لگانے پڑتے ہیں کہ غیر حاضری میں کہیں دروازہ توڑ کے کوئی نکال نہ لے مال, ہمارا پڑوسی صحیح نہیں ہے, ہمارے گھر میں تاک جھانک کرتا ہے, ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کو اس سے خطرہ ہے, اس پڑوسی سے. یہ احساسات ہوتے ہیں نا, اور نیک پڑوسی ہو تو بے فکر ہو کر مطلب بندہ کہیں آئے جائے تو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا گھر محفوظ رہے گا، بلکہ یہ حفاظت کرے گا، اس کی خیال رکھے گا. اچھے پڑوسی کی برکت سے اللہ تعالی اطراف کے 100 گھروں کی بلائیں دور فرماتا ہے. بلا میننگ ہمارے یہاں بلا جن بھوت کو بولتے ہیں، جنات کو، صحیح ہے، یہ بھی بلا ہے، جبکہ ستائے تو بلا ہے. اگر وہ جن نیک ہے، پاک، آپ نے سنا ہوگا پاک جن ہے، پاک جن اس کو بولتے ہیں جو مسلمان ہو، اور ناپاک جن اس کو بولتے ہیں جو کافر ہو. یہ بابا جیوں کی اصطلاح میں آپ نے سنا ہوگا، اس کو پاک جن ہے. پاک میں بھی اب مسلمان تو ہے، لیکن جیسے ہمارے یہاں بھی مسلمان ایمان ہو کر تو پاک ہوتا ہے، لیکن کیسا پاپی ہوتا ہے، ڈاکے ڈاکے بھی مارتے ہیں، دہشت گردیاں بھی کرتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں، ہوتے مسلمان ہیں بعض اوقات، ہے نا. تو اسی طرح جن بھی شرارتی ہوتے ہیں، ستاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہوتے پاک ہیں، ان مانو کر کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں. تو نیک جن ہے اس کو بلا نہیں کہیں گے، بلا مانے آفت، مصیبت. تو جو جن ستاتا ہے، شرارت کرتا ہے، تنگ کرتا ہے لوگوں کو، اس کو بلا کہتے ہیں. وہ بھی بلا ہے، اور بلا کے لیے یہ لفظ مخصوص، یہی بلا، یہ نہیں، جو بھی آفت، مصیبت، پریشانی، ٹینشن، یہ سب بلا میں آ جاتے ہیں، یہ سب بلا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
لوگ دنیا بھر سے بغداد شریف آتے ہیں، اور لازمی بات ہے بغداد شریف جانے والوں کی ایک تعداد اب بغداد شریف حاضر ہوتی ہے، اس کا دنیا بھر سے عاشقان رسول کی بغداد حاضری ہوتی ہے ماہ فاخر، ماہ رب الاخر میں. تو اس مہینے میں غوث پاک کی طرف آنا اور دنیا بھر سے لوگوں کا آنا، اس تعلق سے بھی سوال ہوا میرے سنت سے، آئیے اس کے مدنی پھول سنتے ہیں.
اولیاء کرام بہت سے ہیں، لیکن عاشقان غوث اعظم دنیا بھر سے بغداد شریف آتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے گا.
شہرت ہو جاتی ہے ایک تو یہ، دوسرے کہ سفر کی سہولت ہے. یہاں آپ اجمیر شریف کا ویزا فری کروا دو، فیضان مدینہ سے اسپیشل ٹرینیں جائیں گی انشاءاللہ غریب نواز کے دربار میں، سمجھے. تو اب یہ کہ ویزا پرابلم، اجمیر شریف مطلب خواجہ غریب نواز کے دربار میں جانے کا کس کو دل نہیں کرتا ہوگا، ہے نا. جتنے بغداد جا رہے ہیں، ظاہر بغداد جاتے وہی ہیں جو مریدوں کے وہ اس میں سفینے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مریدوں کو خطرہ نہیں باہر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نہ خدا غوث اعظم. بیڑا مانے کشتی، اسٹیمر، سفینہ. تو یہ کہ یہ سب کے سب تو بغداد بھی جائیں گے، تو یہ اجمیر کا موقع ملے گا تو اجمیر کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وہاں بھی پہنچیں گے. تو اس طرح جہاں جہاں موقع ملے گا، مدینۃ المرشد، بریلی شریف کا اگر ملے گا کوئی چانس تو ادھر بھی حاضر ہو جائیں گے. اچھا تو 22 خواجہ کی چوکھٹ یہ کہاں ہے پتا ہے کس کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ خالی. 22 خواجہ کی چوکھٹ کا نہیں پتا، پر اکا دکا ہی پتا ہے. 22 خواجہ کی چوکھٹ جو ہے نا، یہ دہلی کو بولتے ہیں. دہلی شریف میں 22 خواجہ، 22 خواجگان کے مزارات ہیں. یوں تو بہت سارے اولیاء کے مزارات ہیں، دہلی کو بھی اگر مدینۃ الاولیاء کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اتنے سارے مزارات وہاں ہیں الحمدللہ کہ ہر جگہ پھر نہیں سکتے ہم. دہلی دنیا کا بہت بڑا شہر ہے.
یہ دہلی کہاں پر ہے؟
کہاں پر ہے؟ ہنوز دہلی دور ہے، یہ ماورا بھی ہے، ہند میں ہے دہلی. تو بارہ لیا کہ وہ الحمدللہ وہاں بھی کافی اولیاء کرام ہیں. 22 خواجہ کی چوکٹ، یہ پرانا اس کا مطلب یعنی کہ پرانے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، عام لوگ کو نہیں پتا. تو بہرحال اگر اس کا بھی ویزا اوپن ہو جائے اور فری ہو جائے ویزا، تو انشاءاللہ یہاں کے لیے بھی اپنے ٹرینیں چلائیں گے. اب بغداد شریف کے لیے کیوں ٹرینیں نہیں چلاتے؟ تو وہاں تو آسان ہے، لیکن وہاں جو ہے نا، وہاں کے لیے فلائٹ چاہیے، پیسہ زیادہ ہے، ویزے کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. اور پھر وہاں جس طرح ہم پاکو ہند میں نیکی کی دعوت بے دھڑک دے سکتے ہیں، وہاں شاید اتنی آسانی نہ ہو. شاید. تو بہرحال یہ کہ اتنے سارے جا رہے تو یہ دیکھی کی دعوت کا کام کریں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ختم قادریہ شریف پڑھنا اس تعلق سے آئیے امیر السنت کے مدنی پھول سنتے ہیں. یہ سوال ہوا اور اس کا کیا جواب دیا گیا.
یا غوث اعظم دستگیر, یا غوث اعظم دستگیر.
محمد وسیم اتاری تولمبا سے عرض کر رہا ہوں. ختم قادریہ پڑھنے کا طریقہ شاہ سمائیے. سنا ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے 11 افراد کا جمع ہونا اور 11 ہی تاریخ کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں برکت عطا فرمائے. آپ کا سایہ, آپ کے آل کا سایہ صابر قائم و دائم فرمائے. آمین.
اس میں 11 آدمیوں کی کوئی قید نہیں ہے کہ 11 ہی پڑھیں یا 11 تاریخ کو ہی پڑھیں, اکیلا پڑھیں یا افراد مل کے پڑھیں, ہر طرح سے یہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کرے گا تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مزارات کا جب نام آتا ہے تو مزارات کے ساتھ ایک خاص موضوع یہ ہوتا ہے کہ مزارات پر منت مانی جاتی ہے, اور مزارات پر کی جو منت ہے اس کے تعلق سے آئیے آپ کو مزاری گلدستہ دکھاتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی مزارات پہ جا کے جو بھی جو منت مانگی جائے, اور اگر کہا جائے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا کوئی جائز کام, تو میں یہاں پر آ کے دیگ وغیرہ کا جو نظر و نیاز پیش کروں گا, تو اگر وہ انسان کا کام ہو جائے تو اگر وہ خود نہ آ سکے یا مزار دور ہو جس کا ایک ہی بار چکر لگے لیکن وہ منت مانگی ہو, کیا وہ کسی اور کو پیسے دے کر وہ وہاں پر نظر و نیاز کر سکتا ہے جو اس نے منت مانگی ہو؟
اس میں ایک صورت تو یہ کہ اگر فقیروں کو کھلانے کی نیت کی کہ میں فلاں جگہ کے فقیروں کو کھلاؤں گا, فلاں فقیر کو کھلاؤں گا, تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ منت تو واجب ہو جاتی ہے, لیکن اسی مقام کے اسی فقیر کو کھلانا یہ ضروری نہیں ہوتا, کسی اور مقام پر کسی اور فقیر کو بھی وہ کھلا سکتا ہے. باقی اگر مزار پہ کھلانے کی تو اس میں ایک جزیہ تو یہ کہ مزار پہ 11ویں کی نیت کی کہ 11ویں کی منت مانی تو اس کو واجب قرار نہیں دیا,
وہ واجب نہیں ہے. یہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو, بس فلاں مزار پر میں دیکھ چڑھاؤں گا یہ ہوتا ہے. اس کا ہم یہ مفہوم کھینچ کے نکالے تو کہ مزار کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, صاحب مزار کے لیے شاید یہ ہوتا ہو ذہن میں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اس کے لیے, یہ لیکن عوام کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, بس وہ کھانا کھلائیں گے. کھلا دے وہ تو خیر اچھا ہی کام ہے, اس مزار پہ جا کر بھی کھلا سکتا تو کھلا دے, نہیں تو اپنے یہاں کھلا دے گئی کسی مزار پہ جا کے کھلا دے, مزار پر نہ بھی جائے تو گھر پہ بلا کے کھلا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دیکھیں آپ نے اب تک تو مدنی گلدستے سنے مزارات کے تعلق سے, پچھلا ہمارا سلسلہ نیاز کے تعلق سے تھا. اس چیز کے فوائد ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی آپ یہ سمجھے کہ مزارات والے کی محبت دل میں پیدا ہوگی, عظمت پیدا ہوگی, ان کی طرف میلان ہوگا, رغبت ہوگی, نئی نسل کی بھی ان کی طرف توجہ ہوگی, اب یہ ساری چیزیں سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ یعنی اولیاء کرام کی نیاز ہو, اولیاء کرام کا تذکرہ ہو, اولیاء کرام کے مناقب بیان کیے جائیں, منقبت پڑھی جائے, اولیاء کرام کے عرس پر جایا جائے, عرس بنایا جائے, اس کے فوائد کیا ملیں گے؟ ہاں یہ بات ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں بھی بیان کی کہ نیاز کرتے ہیں, مثال روڈ روک دیا تو روڈ کھود دیا, تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, زبردستی چندہ لے لیا, یا ہمارے یہ موضوع نہیں ہے. بھائی اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح تو ایک اچھی چیز ہے, اور اس کے اندر اگر غلطیاں کر رہا ہے تو غلطیاں دور کی جائیں گی, نکاح تو باقی رکھا جائے گا. نماز کے اندر بھی ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کیا 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 غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, کتنے ناجائز کام ہو رہے ہوتے ہیں, مکروہ تیری میں گناہ والے کام ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ وہ بھی ہوتے جو نماز پڑھ رہے تو نماز ہی نہیں ہو رہی, ٹوٹ رہی ہے, ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, گناہ گار بھی ہو رہے ہوتے ہیں, گناہوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں, ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ ناجائز کام ختم کریں گے, نماز باقی رکھی جائے گی اور شادی بھی باقی رکھی جائے گی, ناجائز کام ختم کیے جائیں گے, ہمارے جو مستحب چیز بھی ہے اگر نیاز وغیرہ اس میں بھی اگر کوئی گناہ ہے تو گناہ ختم کریں گے, اچھا کام جو ہے وہ باقی رہے گا. بہرحال اس کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں اولیاء کرام کا تذکرہ کرنے، نیاز کرنے، عرس کرنے وغیرہ سے؟ بڑا پیارا ایک مدنی گلدستہ ہے، اولیاء کرام کے نقشے قدم پر چلنا، جس کے دل میں اولیاء کرام کی محبت اس طرح سے پیدا ہو جائے گی اس کے لیے بہت مفید مدنی گلدستہ ہے، یہ دیکھتے ہیں۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اولیاء اکرام کے بیانات کرتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، یا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہو، یا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہو، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہو، کیا ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے یا حدیث میں ہے، یا ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلا؟ تو کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اولیاء کرام کا نیا نقش قدم ہے، کیا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ کر اولیاء کرام کے ساتھ چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟
جواب جاہل خاموش باشد، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یہ تو آیت ہے۔ اب ایسوں کو جواب کیا دینا ہے؟ نہ ماں کی نقل کرے تو کوئی عرض نہیں ہے، باپ کی اداؤں کو ادا کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نانا جان دادا جان کو یاد کرتا رہے کہ میرے دادا کی یہ نشانی ہے، میرے نانا کی وہ نشانی ہے، اور میرے دادا تو یوں ٹیلا کرتے تھے، یوں کیا کرتے تھے، یہ سب کرو، نو پرابلم۔ جہاں اللہ کے ولی کا ذکر آیا تو رگ حماقت پھڑک اٹھتی ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس کے راستے چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اللہ فرما رہا ہے۔ اب یہ تو قیامت تک کے لیے، کوئی ضروری ہے کہ مطلب یہ صرف نبیوں کے لیے کہ بھائی نبیوں کے راستے پر چلا؟
قرآن کی تفسیر دوسرے مقام پر اسی آیت کی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا ہے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ علماء نے دونوں آیتوں کی تفسیر کے ساتھ یہی بیان کیا کہ یہاں مراد یہ کہ ہمیں انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے راستے پر چلا،
نیک بندوں کے راستے پر چلنا ہے۔ غوث پاک کا تذکرہ اگر قرآن و حدیث میں نہیں تو آپ کا ہے، سوال کرنے والے کا ہے تذکرہ، سراحت کے ساتھ امام بخاری کا تذکرہ ہے، بخاری شریف کے ساتھ ٹھک کر کے دلیل مانگتا ہے کہ بخاری شریف میں دکھاؤ، بخاری شریف کا کیا قرآن میں تذکرہ ہے؟ بخاری سے دلیل مانگنا کسی حدیث میں کہ بخاری سے دلیل مانگو، بخاری کب وجود میں آئی یہ بھی پتا نہیں ہوتا، تو کسی صحابی نے بخاری تھوڑی لکھی ہے، نہ تابعی نے لکھی ہے، نہ تبع تابعی نے لکھی ہے، تو بات کی تحقیق، اور بہت بڑے ولی اللہ تھے امام بخاری اور بہت مستند عالم تھے، لیکن بھرا ہے تو بات کہنا، تو ان کا تذکرہ ہے کہیں؟ یہ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہیں مانتے ہوں گے امام بخاری کو بھی۔ مجھے ایک پاگل ٹکرا تھا ایک بار، وہ پرانی بات ہے، مطلب کچھ لوگ جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، اب وہ بولا بات کرنی ہے یا کوئی اس کو لے آئے گا، میں بات کروں گا الیاس قادری سے، میرا وہ اجرا جو تھا مسجد کا، جب نور مسجد میں امامت تھی میری، تو وہ دوسری منزل پہ اتنا سا اجرا تھا، یہ جو میں جہاں بیٹھتا ہوں نا سب نے تقریباً اتنا ہوگا، تھوڑا لمبائی میں تھا، چھوٹا تھا ایسا، تھوڑا بڑا تھا، تو خیر اب میں اس کو لے کے چلا اور میرے دل میں دھک دھک، میں نے کبھی اس طرح کا مجھے واسطہ ہی نہیں پڑا، تو میں نے اب سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ سنبھال لینا، مجھے تو یاد نہ جاتا ہی نہیں، ویسے کیا بات کروں گا، اور یہ ایسا مجھے پہلی بار یہ ٹکرا ہے۔ خیر میں گیا اور بات چیت ہوئی، تو اب یہ بھائی حدیث کو کیوں نہیں مانتے، بولا ایک لوگوں سے ہو کر دوسرے لوگوں، دوسرے لوگوں سے تیسرے لوگوں سے ہو کر یہ آتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو مگر نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ نماز کو مانتے ہیں نہیں، بولا نماز تو صلات کا مانا، صلات کا مانا دعا، اور اس طرح یہ کرنے لگا، تو میں نے کہا قرآن کو مانتے ٹھیک ہے نا، تو یہ قرآن کیا ایک دوسروں سے ہو کر نہیں آیا؟ آپ کا جو گرو گھنٹال ہے اس پر نازل ہوا تھا، اور قرآن اگر آپ کے گرو گھنٹال پر نازل ہوتا تب بھی آپ کیوں مانتے؟ آپ پر نازل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک دوسرے سے جو ملتا ہوتا آپ تو تسلیم نہیں کرتے۔ لاجواب ہو گیا کچھ
جواب نہیں سوچا کہ جب حدیث ایک دوسرے سے آئی تو قرآن تم پر ڈائریکٹ تو نہیں اترا نا, تو یوں مطلب وہ دفع ہوا لیکن توبہ نہیں کی اس نے, مانا نہیں. تو یہ ہوتے ہیں بعضوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خبط اور بھوت سوار ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو پکا رکھو, کسی سے بحث کرو نہیں. یہ بھی جو ہے نا سائیں بھائی ساحل, ان کو یہ میں کیا جواب دوں, آپ جواب مت دیں, آپ کو کہیں وہ لاجواب کر دے گا, آپ آزمائش میں آ جاؤ گے, وسوسوں میں آ جاؤ گے. تو ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ بحث کرنا, مناظرے کرنا ہمارا کام نہیں. یہ ہر عالم کا کام بھی مناظرہ کرنا نہیں ہوتا, اس کے ماہرین ہوتے ہیں, جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے نا وہ ان سے مناظرہ کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
جی مزارات کی برکتیں ہم نے آپ کو کچھ بیان کی اور اس کے ساتھ اولیاء کرام کے نقش قدم, تو لازمی بات ہے ان نقش قدم کو سمجھنے والے وہ افراد ہوں گے جو ان سے محبت کے کچھ اظہار بھی کرتے ہوں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے خواہش مند بھی بنیں گے. اور اس نقش قدم کی اہمیت کیا ہے یہ آپ نے ہمارے مدنی گلدستوں کے ذریعے دیکھی ہے. اچھا ہم بغداد شریف جاتے ہیں, بغداد شریف جانے والے عاشقان رسول جب بھی مزارات پر جا رہے ہوں ان کو ہم اب کچھ نیکی کی دعوت بھی دیں گے. موضوع تو ہمارے اسلام کی بنیادی بات ہی ہے لیکن کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی آپ کو بڑے پیارے سے دے دیے جائیں. تو لوگ دنیا بھر سے مزارات پر جاتے ہیں, ہمارے پاس سوال تو یہی ہے کہ لوگ دنیا بھر سے بغداد شریف آتے ہیں, تو بغداد شریف آتے ہیں تو ان کو جانے والوں کو جو جا رہے ہیں بغداد شریف ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو جہاں پر بھی ہیں, جو بابر اسلام سندھ کے ہیں وہ وہاں مزار پہ جا رہے ہیں, جو ہند کے وہ وہاں مزار پہ جا رہے ہیں, تو عاشقان رسول جو ہے وہ مزارات پر حاضر ہو رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ سوڈانی ہو, خواہ وہ کینیا والے ہو, خواہ وہ کہیں کے ہو. آپ جائیں گے آپ کو ساؤتھ افریقہ میں بھی مزارات ملیں گے. تو مزارات پر حاضر ہوتے ہیں اور بعض جگہ بعض ممالک میں بڑے اہتمام سے عرس وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو ایک بہت جامع مدنی گلدستہ ہے اس تعلق سے کہ جو اس بات کو سمجھ سکے کہ بغداد شریف جانے والوں کو کیا کرنا چاہیے, جدول کیسا ہونا چاہیے جب اس طرح آپ مزارات کی حاضری کے لیے جا رہے ہوں, اس تعلق سے ہم آپ کو یہ مدنی پھول دیں گے. آئیے آپ کو ایک تفصیلی مدنی گلدستہ دکھائیں.
بغداد شریف کے لیے اول تو جو جا رہے ہیں وہ نیتیں بھی کریں کہ صرف بغداد شریف نہیں جائیں گے. اصل بغداد شریف جو ہے نا یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, وہاں غوث پاک تشریف فرمائے, پھر بے شمار اولیاء کرام غوث پاک کے مشائخ بھی وہاں ہیں, حضرت جنید بغدادی بھی وہاں ہیں, سری سقطی وہاں ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ وہاں ہیں بغداد شریف میں, لیکن شہرت ان کی بھی اتنی نہیں ہے جتنی غوث پاک کی ہے. کوئی حرج نہیں. تو یہ جب آپ یہاں سے جائیں گے نا تو یہ نیتیں کریں کہ میں فلاں 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 مزار پر میں نے حاضری دینی ہے اور اسال ثواب کروں گا اور وہاں جا کر ان کی برکتیں حاصل کروں گا اور صالحین کے طریقے پر عمل کروں. صالحین مانے نیک بندے, نیک بندوں کے طریقے پر عمل کروں گا کہ نیک بندوں کا طریقہ مزارات اولیاء پر حاضری ہے. اب اس میں وسوسہ آئے گا آپ کو تو اب بھی کاٹ ہو جاتی ہے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے کہ پہلے میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو, کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. یہ مضمون ہے حدیث سے پاک کا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے. تو مزارات جو ہیں, مزار کہتے ہی قبر کو ہے, ایک خوبصورت لفظ ہے مزار. تو جیسے ہم لوگ عام لوگوں کی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قبر. میں ماں کی قبر پر گیا تھا, والد صاحب کی قبر پر گیا تھا, کبھی بھی وسوسہ نہیں آئے گا, نہ جنات وسوسے ڈالیں گے نہ انسان وسوسے ڈالیں گے. جب آپ ماں کی قبر پر جائیں گے, باپ کی قبر پر جائیں گے, جہاں بولے میں غوث پاک کے مزار پر جاتا ہوں تو کان کھڑے ہو جائیں گے, دم ٹیڑھی ہو جائے گی, اس کو کیا ہو گیا, یہ تو یوں تو یوں, تو مسئلہ کیا ہے یار؟ جب ماں کی قبر پر جانے میں حرج نہیں ہے, باپ کی قبر پہ جانے میں حرج نہیں ہے, تو میرے ماں باپ تو غوث پاک کے مرید تھے, عقیدت مند تھے, اس حوالے سے مرید تھے. تو میں اپنے ماں باپ کے پیر صاحب کے پاس ان کی قبر پر جاؤں تو یہ کائے کو بسوسے ڈالتے ہو یار؟ مسئلہ کیا ہے، درد کیا ہے پیٹ میں؟ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اب میرا خیال سمجھ آ گئی ہوگی کہ مزارت میں جانے میں کیا رج ہے. جب قبروں پر جانے کی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ترغیب ارشاد فرمائی ہے. تو وہاں مزارات میں ہر مزار میں قبر ہی تو ہے، لیکن احترام سے، جیسے چھوٹا ہوگا بیٹھ جاؤ، بڑا ہوگا تشریف رکھیے. بات تو ایک ہی ہے نا یار، مانا تو ایک ہی ہے دونوں کے، تھوڑا الفاظ میں فرق ہے. تو اسی طرح مزار اور قبر دونوں سیم ایک ہی چیز ہے. بس وہ ہم اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام کی قبر کو ہم مزار کہتے ہیں احترامن، اور کوئی فرق نہیں ہے. ہیں قبریں وہ بھی، لیکن کوئی بولے نا نبی کی قبر تو تھوڑا یوں جھٹکا لگتا ہے، حالانکہ عربی میں لفظ قبر ہی آتا ہے، قبر النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. لیکن ہم جب اردو بولتے ہیں نا تو کوئی بولے گا نبی کے قبر پر گیا ہوں تھا میں، تو آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا، آپ بولیں گے یار سرکار کے روزے پاک، یوں بولو ہے نا، ایک ادب کا لفظ. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد شریف ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے، ان کی قسمت چمکاتے تھے. تو وہاں بھی قبریں ہیں. اور پھر جنت البقیع میں بھی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا حدیثوں سے ثابت ہے. ہم بھی تو قبرستان جاتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ سب ہی بولتے ہیں کم و بیش، یا اے قبر والوں، یا اہل القبور. اور جہاں آپ نے کہا السلام علیکم یا غوث العظم تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے یا شرابی کبابی یا دفن ہیں، سب مکس ہیں، ان کو یا کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جو منو مٹی تلے میلوں تک ان کی قبریں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان کو یاد دے کر پکارتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں غوث پاک کر پر یا بول دیا کان کھڑے ہوئے، شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا کہ وہ کیا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے ہو، کیا تم بھی تو اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتے ہو تو یا اہل القبر بولتے ہو نا یار، تو یہ تو یقینی بات ہے کہ میرے غوث پاک تمہارے ماں باپ سے تو افضل ہے. ٹھیک ہے نا، اندر جو وہ تو غوث ہے، غوث سارے ولیوں سے افضل ہوتا ہے. ماں باپ ہمارے اگر ولایت کے درجے پر تھے بھی تو غوث پاک کے سب کے ان کو ولایت ملنی ہے. تو یوں شیطان کے وسوسوں پر جانا نہیں ہے. تو بالکل یہ نئے مزارات پر حاضری دیں اور نیت کریں، جن جن کے نام یاد ہیں ان کے نام بھی بھلے لیں، یا یہ نیت کر لیں کہ غوث پاک اور وہاں جو جو مزارات ہیں اولیاء کرام کے، جہاں تک ممکن ہوا وہاں حاضریاں دوں گا. وہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی بعض مزارات ہیں، مطلب اور صحابہ کرام کے بھی، جہاں جہاں تصدیق ہو پتا ہو تو وہاں حاضری دی جائے. اچھا پھر یہ کہ وہاں سے کربلا محلہ قریب ہے، اور جو بغداد شریف جاتا ہے وہ کربلا شریف بھی جاتا ہے، تو یوں کربلا شریف میں بھی حاضری دیں. امام علی مقام کا جسم منور کا اکثر حصہ وہیں آرام فرمائے، سر مبارک جنت البقیع میں، ان کی امی جان کے پہلو میں، بی بی فاطمہ کے پہلو میں، دیگر شہدائے کربلا بھی وہاں آرام فرمائے. اسی طرح نجف اشرف بھی حاضری دیں، مولا مشکل کشا کا مزار شریف وہاں. یہاں ایسے لوگ مل جاتے ہوں گے جو مزاروں پہ لے جاتے ہوں گے، ٹیکسیوں والوں کو پتا ہوتا ہوگا وہ لے جاتے ہوں گے مزاروں پر. تو اس طرح آپ مزارات کی حاضریاں بالکل رچ کے دیں. اچھا، اور ساتھ میں پورے سفر میں ایک ختم قرآن ہو جائے تو یہ سات دن والا کرے، گیارہ والا کرے، کہ اپنے اٹھارہ والے کو یہ تحفہ دیں، کیونکہ اٹھارہ والا تھوڑا کم مالدار ہوگا، غریب آدمی ہوگا، پانچ والے مصروف، دکانداری مصروفیات ہوتی ہے تو زیادہ پیسے، یہ تعجب ہے کہ وہاں زیادہ رہنا وہ زیادہ سعادت، تو اس کے پیسے کم، کم رہنا پیسے زیادہ، ایسا ہی ہے حج میں تو ایسا، اس میں بھی ایسا ہی ہوگا. کمال یار، وہ کہتا الٹی نہر بیٹھے دے رہی ہے، وہ نام تو نہیں لوں گا، ہے نا، الٹا دریا بہ رہا ہے. حالانکہ جو زیادہ رہے اس کا زیادہ چارج ہونا چاہیے. خیر، تو یہ کہ قرآن کریم کیا ہے ترکیب، مدنی سائز کے قرآن شریف، جس کو آپ لوگ پاکٹ سائز بولتے ہیں، وہ بھی اویلیبل تو ہوتے ہیں. ہے کوئی نیت بنتی ہے کہ ایک ختم قرآن پورے سفر میں؟
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے وہاں پر ماحول اتنا وہ ہوتا ہے کہ وقت ہی وقت ہوتا ہے, مزار میں کتنا ٹائم حاضری دینی ہے یہ میں بھی جانتا ہوں,
کتنی دیر گپے مارنے
اور کتنی دیر گپے مارنے,
کتنی دیر تنقیدیں کرنی ہے کہ یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, دیکھو یار یہ بغداد میں آ کر یوں کرتے ہیں اور یوں یوں کرتے ہیں, تین انگلیاں اس کی طرف آ رہی ہے, یہ نہیں کہ تو بھی تو تنقیدیں کرتا ہے اور غیبتوں میں مبتلا ہے, یہ نہیں اس کو سمجھ آتی ہوگی. تو یوں سب لگے بڑے ہوتے ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ گھر سے نکلے تو ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے اور آپ کا سمجھو گے اب یوں سمجھو کاؤنٹ کرے گا میرا یہ سفر, اگر یہ سفر تو گھر سے نکلے تو شروع ہو گیا, چاہے نصیب آپ کار میں شروع کر دیں نکال کے قرآن کریم کی تلاوت, اٹا اٹا جی پنچا دجنا تلاوت قرآن, گھر سے نکلے باہر قدم رکھا حافظ صاحب ہیں تو چلو زبانی اور آسانی, ورنہ چلتے چلتے بھلے پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن دشوار جب ٹکرا جائیں گے, جب کوئی آپ سے ٹکرا جائے گا تو اچھا خیر. تو اب یہ کہ آپ کا یہ پورے سفر میں گھر پہنچنے تک ایک ختم قرآن کی مدنی التجا, ٹھیک ہے نا, یا روز کے درود شریف کتنے پڑھنے چاہیے اس پورے سفر میں؟ ڈیلی 1100 کا ٹارگیٹ ہدف, ایک بار قرآن کریم ختم کرنا ہے, 1100 مرتبہ روزانہ درود پاک سونے سے پہلے پہلے ختم ہو جائے تو اچھا ہے, بچ گئے تو تہجد کے لیے بھی وہاں اٹھنا ہے, اب وہاں تہجد نہیں پڑھیں تو کہاں پڑھیں گے؟ میرے مرشد گوشت پاک نے جنگلوں میں کتنی عبادتیں کی ہیں اور ریاضتیں کی ہیں, ایک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کے ختم کیے. میں نے کہا اگر 1100 یا قرآن کریم باقی رہ جاتا ہے تو تہجد کے وقت یعنی یوں یعنی ضمناً تہجد کی بھی ترغیب, ابھی 2 بجے تک گپے ماریں گے تو نہیں کر سکیں گے, عشاء پڑی یعنی قفل مدینہ نہ لیتے جائیں قفل بغداد, وہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں زائرین بغداد, یہ ملیں گے آپ کو وہاں, عرب ملیں گے کرد ملیں گے, اب آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے پتہ نہیں, کرد میں تعارف ہے اپنا, ان لوگوں کو بھی دعوت اسلامی کا تعارف کروائیں اور مدنی چینل دیکھنے کا سمجھائیں, دنیا بھر سے جو اردو دان آتے ہیں نا ان کو مدنی چینل دیکھیں گے, مدنی چینل کے ذریعے کرد میں جو تعارف ہے نا اپنا یہ مدنی چینل کے ذریعے ہیں, یہ لوگ عرب لیکن ایسے عرب دیکھ کے سنے میں نے جو بولتے ہم کو سمجھ نہیں آتی, ہم دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہوں گے مزہ آتا ہے ہمارا انداز دیکھ کر الحمدللہ. تو یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے بعض عرب دیکھ رہے ہوں گے مسکرا رہے ہوں گے چلو کسی بہانے ہمارا تذکرہ تو آیا, اب پاکستانیوں کے ساتھ رہ کر ٹوٹی پھوٹی اردو بھی کئی عرب بول لیتے ہیں یا بول نہیں پاتے زیادہ تو سمجھ لیتے ہیں, تو ان میں بھی نیکی کی دعوت کی ترکیب کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل, اور وہاں حاضری کی اجازت سردی کو ملی ہوئی ہے, بارش بھی نثار ہو رہی ہے نچھاور ہو رہی ہے, مرشد کے گنبد کو چوم رہی ہے نا, وہاں کی جو گرد مبارک جو لپٹی بھی ہوگی اس کو بھی دامن میں لے کر ناز کے ساتھ بھاگ رہی ہوگی بارش کٹائی, میں لے لوں میں لے لوں, تو یوں مطلب میرے مرشد کا روزہ بھی خوب کچھ زیادہ ہی نور بکھر رہا ہوگا. تو اب یہ کہ آپ کو میں گرمیوں میں بولتا تو شاید بہت گرمی ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, اور سردی میں سردی کے روزوں کو غنیمت جانو, کیا ہو سکتا ہے ایسا ہے گنجائش ہے کہ روزے بھی ہوں اور مرشد کے دربار میں حاضری ہو, کیا بات ہے, کربلا شریف کی حاضری ہو اور منہ میں روزہ ہو کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہیدوں کی یاد روزہ رکھ کر اگر منائے تو کیا بات ہے, مدینہ مدینہ ہو جائے. اچھا شاپنگ سینٹروں کے لیے کتنا وقت روز کا مختص کرنا ہے فکس کرنا ہے, روز کا کتنا دن ہے, اب 12.5 گھنٹے کیسے گزاریں گے آپ, یہ مزار پہ مراقبہ تو کرنے کا ہے, یہ سمجھتے ہیں اتنے جان نہیں ہو بولن دی جب بولے گا بسے گا. بہرحال یہ کہ بازار یہ غفلت کے مقامات ہیں, آج کل تو بہت زیادہ ان میں غفلت پائی جاتی ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جایا کرتے تھے اور ہو کے چلے آتے تھے واپس, تو کسی نے عرض کی کہ آپ بازار روز جاتے ہیں, کچھ کرتے کچھ لین دین تو کرتے نہیں, نہ بیچتے نہ خریدتے ہیں. تو بولا کیوں, میں جا کر وہاں مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں, جو اس سلام کرنے کے لیے جاتے تھے. تو آپ بھی اگر کوئی نیکی کی دعوت کی ترکیب میں جائیں بازار تو تم مدینہ مدینہ, باقی وہ خالی گھومنے گھامنے کے لیے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھنے کے لیے جانا نہیں جانا یہ اپنے فیصلہ کرنا ہے. بازار کی رونق بننا مناسب نہیں ہے, بے پردگی اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں ہوتا ہے. اب آج کل کے بازار جیسے ہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائی, یہ فرما گئے کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو دین کے معاملے میں فقیہ فقیہ ہو. فقیہ ایک عالم کا درجہ ہے, بہت بڑا درجہ ہے. اب تو آج کل کا شاید یہ ہے کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو سب سے بڑا چیٹر ہو, سب سے بڑا دھوکے باز ہو. اب بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں, اللہ کریم آسانی کر دے. اچھے لوگ نہیں ہیں بازار میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید آپ سمجھ پاتے ہوں گے. تو کم سے کم آپ نے بازار کا رخ کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ اے میرے مرشد غوث پاک کے پروردگار, جو جو مسافر بغداد سارے سفر میں ایک بار قرآن کریم ختم کرے, جو کوئی سارے سفر میں کم از کم ایک چوتھائی دن روزے رکھے, روز کے 1100 مرتبہ درود پاک پڑھے, اور جو روزانہ کم از کم ایک چوک درس اگر میسر ہو تو اس میں حاضری دے, اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے, جب تک غوث پاک کی زیارت نہ کر لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج ہمارا سلسلہ دیکھا اور اس میں ہمارے مزارات کی بات بھی کی, مزارات کی حاضری بھی بات کی, اور اس کے اندر ضمن میں نیکی کی دعوت کے ضمن میں بھی بڑے پیارے مدنی پھول اولیاء کرام کی محبت سے بھرپور آپ نے پائے, اور آپ ان خوشبوؤں سے اپنے ذہنوں کو معطر کریں, اور آپ ان خوشبوؤں سے خود بھی معطر ہو اور آپ کے مشامت دماغ بھی کھل جائیں. ایسی زبردست ترکیب کیسے ہو, آپ www.ilyaskadi.com کے ساتھ وابستہ رہیے, اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے آپ کے تحریری مدنی گلدستے ایک جگہ پر آپ پا سکیں گے. اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے, امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے ہم حاصل کر سکیں. فیضان مدنی مذاکرہ اسلام کی بنیادی باتیں, فیضان اولیاء ہم لے کر چل رہے ہیں, نیاز کی بھی بات ہوئی, نماز کی بھی بات ہوئی, اور اس کے ساتھ ہم نے مزارات کی حاضری اور بزرگان دین کی برکتوں کی بات کی ہے. کچھ ایسے موضوع ضرور ہیں اولیاء کرام کے تعلق سے جو ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں, نیاز اور مزارات کے علاوہ بھی. ہم اگلا سلسلہ انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. جاتے جاتے ایک تارا ضرور لگائیں گے, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والا.